الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اسی اللہ تعالی نے ایمان والوں کے دلوں کے اندر سکون نازل فرمایا جس کی برکت سے ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوئے. آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کی مالکی میں ہیں. وہی اللہ اپنی مخلوق کی ہر حالت کو جاننے والے اور اپنے کاموں کے اندر بڑے حکیم حکمت والے ہیں. سکینہ سے کیا مراد؟ نمبر ایک، بعض حضرات نے رحمت مراد لی ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں کے اوپر رحمت نازل فرمائی. نمبر دو، بعض حضرات نے وقار مراد لیا ہے، مومنوں کو صاحب وقار اللہ نے بنایا. نمبر تین، سمانینت مراد ہے، اطمینان بخش، اطمینان والا.
کیا مطلب؟
کہ کافر لوگوں نے بے جا ضد کی اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور نامناسب شرطوں پر زبردستی صلح کروائی. اس کے باوجود بھی صحابہ کے دل دماغ بہت ٹھنڈے رہے اور کافروں کی ضد کے مقابلے میں صحابہ نے ضد نہیں کی، ورنہ ضداوری ہو جاتی، ضد پر ضد ہو جاتی. صحابہ پورے سکون وقار اطمینان کے ساتھ رہے، ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ رہے. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اپنے وقار کو کھو کر کے بے جا بات چیت نہ بولے، سمانینت اور ٹھنڈے دماغ سے رہے، خالی خالی گرم نہ ہو جائے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس سکینت کے نازل ہونے کے دو اثرات ظاہر ہوئے. پہلا اثر یہ ظاہر ہوا کہ جب جہاد پر صحابہ سے بیعت ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر عزم مصمم دکھلایا کہ ہم مریں گے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ پر دستخط کی اس کے شرائط بظاہر دباؤ کے معلوم ہو رہے تھے، اس دبے ہوئے شرائط کو صحابہ نے منظور فرما لیا، قبول کر لیا. یہ دو اثرات اس موقع کے اوپر ظاہر ہوئے. سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں ایک نور ہے، روح کی قوت ہے جس سے انسان کو سکون میسر آتا ہے، اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے اور احوال میں ضبط کی توفیق ہوتی ہے. احوال میں ضبط کی توفیق کا کیا مطلب؟ کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی عنایات ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ بے قابو نہیں ہو جاتے بلکہ احوال کو ضبط کر لیتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض جگہ ایسے ڈھونگی خانقاہیں ہوتی ہیں، وہاں کہتے ہیں کسی مرید کو حال طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر تڑپنے لگا، کیا ہوا؟ تو کہا حال طاری ہو گیا. تو احوال میں ضبط ہو کہ بڑے بڑے دریا پی جائیں تو ابھی ڈکار آنے نہ دے، یہ بھی سکینہ کی ایک علامت ہے. اب ایمان کے ساتھ ایمان کی زیادتی کا کیا مطلب؟ تو اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ یقین کے ساتھ نیا یقین حاصل ہونا. دین کے بارے میں پہلے سے تو یقین تھا ہی، لیکن مزید نیا یقین دل میں حاصل ہوا، یہ ہے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادتی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے جہاد کے لیے نکلے ابھرے. کب؟ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سنی تب. پھر رک گئے جہاد سے. کیوں رک گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی کے اندر تھی, اس لیے رک گئے. تو پہلے جوش میں بیٹھ کر لی, پھر رک گئے. تو یہ جو اطاعت کا جذبہ انہوں نے دکھلایا تو اس کے اوپر ایمان کا نور حضرات صحابہ کو مزید حاصل ہوا. نمبر تین, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے احکام تدریجن پے در پے آ رہے ہیں اور ہر ہر حکم کے اوپر نئی نئی اطاعت, اس کی برکت سے ان کے ایمان میں ترقی ہوئی. جیسے پہلے ایمان لائے تو اس کے ایمان کا نور دل میں آیا, پھر نماز کی فرضیت نازل ہوئی تو اس فرضیت کو تسلیم کیا تو مزید ایمان میں ترقی ہوئی, پھر روزے کی فرضیت آئی تو اس کو مان لیا تو مزید ایمان میں ترقی ہوئی. تو احکام ایک کے بعد ایک تدریجن آتے رہے اور ہر ہر حکم کو انہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا, اس لیے ان کے ایمان کے اندر ہر ہر حکم کی وجہ سے ترقی, اضافہ, بڑھوتری ہوتی رہی. یہ لیزدادو ایمانم مع ایمانہم. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ازدیاد سے مراد ہے تصدیق قلبی, دل کی تصدیق, کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر تصدیق کا اضافہ ہوا. نمبر پانچ, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مومنوں کے افراد کی زیادتی. ظاہر بات ہے کہ سو مومن ہوں گے تو سو مومنوں کا ایمان, پھر دو سو آدمی مومن بن گئے تو ایمان زیادہ ہو گیا, پھر تین سو آدمی مومن ہو گئے تو تین سو کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. تو ایمان کی زیادتی سے مراد کیا؟ مومنین کے افراد کی زیادتی, جس کی وجہ سے ایمان کے اندر زیادتی. وللہ جنود السماوات والارض, آسمان اور زمین کے لشکر اللہ تعالی ہی کے واسطے ہے. لہذا اے ایمان والو, اللہ تمہارے بغیر بھی اپنے دین کی مدد کر سکتے, آسمان زمین کے دوسرے لشکروں کے ذریعے سے. دوسرے لشکر سے مراد ہے ملائکہ کا لشکر, حیوانات کا لشکر. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر حالت کو جانتے ہیں, اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, تاکہ اللہ تعالیٰ اس جہاد اور اطاعت اور بیت رضوان کی برکت سے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو داخل کرتے ہوئے باغات میں, جنات, جنت کے باغات میں داخل کر دے. تو یہ جو سب صحابہ نے بیعت رضوان کی, اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں, صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی اس کو, کیونکہ اس بیعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اسی لفظ رضیہ کی بنیاد پر اس کا نام ہو گیا بیعت رضوان. اور جو صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کا مقام امتیازی اور اونچا سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والے مردوں کو اور ایسی ایمان والی عورتوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب شروع والی آیت نازل ہوئی, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی, ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے رہے. تو صحابہ نے حضور کو مبارک بادی دی کہ ماشاء اللہ, ہنیئن لک یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا. ہمارا کیا؟ تو تو اس پر آگے والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بھی جنت کے باغات میں داخل فرما دیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والی عورتوں کو اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنت کا داخلہ بیت رضوان کی برکت سے, حالانکہ وہاں عورتیں تو آئی ہی تھیں, پھر ان کے لیے کیسے یہ بشارت؟ تو اس کا جواب حضرت مفسرین نے ایک یہ دیا ہے کہ تمام عورتوں کی طرف سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں موجود ہونا گویا کہ تمام عورتوں کی طرف سے نمائندگی ہو رہی تھی, اسی لیے ان کی برکت سے تمام عورتوں کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا. بھائی رشکات والے تھے نہیں عشاء کے بعد, وہاں جب مشورہ ہو رہا تھا, مشورے میں آنا چاہیے ہر جماعت کے طلبہ کو, تو ہمارے دو ساتھی آ گئے تھے, سب جماعت کی طرف سے وہ کافی تھے, وہ آ کر کے ہم کو بتلا دیا کہ بھائی کیا مشورے میں طے ہوا, دو آدمی کی نمائندگی کافی ہے, تو تمام عورتوں کی طرف سے ام المومنین حضرت ام سلمہ حاضر تھی, یہ کافی ہو گیا, ان کی نمائندگی ہو گئی. اور بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صحابیات دل سے اس بیت میں شامل تھی. بہت سارے اعمال کوئی آدمی کرنا چاہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے, لیکن وہ عمل کو دل سے کرنا چاہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو ثواب مل جاتا ہے کہ بھائی میں اس وقت کے اوپر تہجد پڑھتا لیکن میری بیماری ہے اس لیے میں تہجد نہیں پڑھ سک رہا ہوں, تو اس بیماری کے عذر کی وجہ سے اگر تہجد نہیں پڑھ پا رہے, تندرستی کے زمانے میں پڑھتے تھے, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے دور میں بغیر تہجد پڑے ہوئے ثواب عطا فرماتے ہیں. سفر کا بھی یہی حال ہے, آپ حضر میں چار سنت دو نفل سب پڑھتے ہیں لیکن سفر میں دو قصر پڑی, تو اللہ سفر کی برکت سے وہ سب ثواب دیں گے جو حضر میں عبادت پر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کرتے ہیں. تو اس طرح یہاں یہ عورتیں آنا چاہے بھی لیکن یہ سفر کیونکہ ایسا ذرا کانٹے کا سفر, اس لیے ان عورتوں کو نہیں لیا گیا, تو دل سے تو وہ وہاں موجود تھی, اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو بھی اس ثواب میں شامل کر دیا گیا. ایسے باغات کے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی, اللہ ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت بڑی کامیابی ہوگی. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ تقابل میں کیونکہ اوپر آیا نے یُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تو اس کے مقابلے میں اب منافقوں کا حال آ گیا ہے, اور کافروں پر منافقوں کو مقدم کیا گیا. کیوں؟ منافقین سزا کے اعتبار سے بہت سخت مقام پر ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اس لیے ان کو مقدم کیا, مشرکین کو مؤخر کیا. اللہ نفاق والے مردوں کو اور نفاق والی عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے ان کو عذاب دیں گے. کل کی بدگمانی کرتے تھے, ان لوگوں نے یہ بدگمانی کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی نہیں ہے, نبی نہیں ہے تو اللہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے, یہ ان لوگوں نے بدگمانی کی تھی. اور کیا علیہم دائرۃ السوء, دائرہ کہتے گھیرنے والے خط کو, الخط المحیط, ایک لکیر گول بنا دی جائے اس کو دائرہ کہا جاتا ہے. یہاں دائرے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک خط کھینچ دیا جائے تو وہ دوسری چیز کو اندر داخل ہونے سے, اندر والوں کو باہر سے روکتی ہے, اس طریقے سے مراد ہے حادثہ اور مصیبت. تو ان کے اوپر کوئی ایسا حادثہ اور مصیبت اور بلا آئے گی جو مصیبت ان کو روک لے گی, وہ مصیبت ان کو ادھر ادھر ہونے نہیں دے گی, اور وہ مصیبت ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ تم بہت دنوں بعد آئے مدرسے میں, کہاں تھے؟ بس مصیبت میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ نکل ہی نہیں سکا. तो बहुत सी मरतबा आदमी मसाइब और हवादिसात में गिर जाता है और गिर जाने की वजह से मदरसा नहीं जा सकता, जमात में नहीं जा सकता। तो इसको कहते हैं दायरतुस सौत, कि इन लोगों के ऊपर मुसीबत का घेराव है। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का उन पर गजब उतरे। वलअनहुम, अल्लाह की उन पर लानत उतरे। वअअद्दा लहुम जहन्नम, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम तैयार किए। वसाअत मसीरा, जहन्नम बहुत बुरी जगह है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ध, अल्लाह ताला के लिए आसमानों और जमीन के लश्कर है। वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला अपनी हुकूमत के अंदर बड़े जबरदस्त है, उनका हर हर काम हिकमत से लबरेज है। अब ये दो मरतबा आया, क्या वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ध, अभी भी आया और अब भी आया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों अलग अलग मजमून है। पहले वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति के अंदर मुसलमानों के गलबे की बशारत है, करीना किया ईमान वालों का तस्किरा, लियज़दादु ईमानम मा ईमानिहिम। और ये दूसरी मरतबा जो आ रहा है, इसके अंदर कुफार की मगलूबियत का हल जिक्र किया गया, क्योंकि काफिरों और मुनाफिकों के तस्किरे के बाद आया, और फिर उसके बाद आया अज़ीज़न हकीमा, और वहाँ आया अलीमन हकीमा। अलीम के मुकाबले में यहाँ अजीज, ये गलबा जो बताया गया, ये दलील है कि इसने मुनाफिकों की मगलूबियत, कुफार की मगलूबियत की तरफ इशारा है। इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, यकीनन ए नबी, हमने आपको अपनी उम्मत में कयामत के दिन हालात बनाते वाला बयान बना करके भेजा। क्या आप अपने जमाने के सहाबा के हालात को देखे हुए हैं, वो बयान करोगे, और पूरी उम्मत के हालात आपको कब्र में फरिश्ते पेश करते, उसकी रोशनी में आप शहादत दोगे, तो बहरहाल आप कयामत के दिन शहादत देंगे अपनी उम्मत के अमाल की। दूसरी चीज क्या, जन्नत की अहले ईमान को खुशखबरी देते हो, गैर मोमिनों को, ईमान न लाने वालों को जहन्नम से डराते हो। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि वो लोग या तुम लोग ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल के ऊपर। लियुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि वो उम्मती लोग अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आवे। व युअज़्ज़िरूहु ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا, और दूसरे किरात में وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا। अब देखो ये जो तीन जगह पर हु जमीर आ रही है, وتعزروه وتوقروه وتسبحوه, इन तीनों जमीर के मर्जे के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन तो ये फरमाते हैं कि तीनों जगह जमीर का मर्जा अल्लाह ताला है, तीनों जगह अल्लाह ताला मर्जा है, और बाज़ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, दो जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जा, वो तो अज़ीरुहु व तुवक्किरुहु, ये दो जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जा, और व तुसब्बिहुहु का मर्जा अल्लाह ताला है। तो उस सूरत में अल्लामा बगवी ये फरमाते हैं कि वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु पर अक्फ कर देने का, कि यहाँ आयत पूरी होगी, वक्फ पकड़ डालो, अच्छा नहीं वक्फ पकड़ डालने का, और वतुसब्बिहुहु से कलाम मुस्तानिफा करने का, तो फिर उसकी जमीर का मर्जा अल्लाह ताला को करार देवे। तो बाज़ हज़रात ने दोनों मर्जे मुराद लिए, पहली दो के अंदर हुजूर, तीसरे में अल्लाह, बाज़ ने तीनों में अल्लाह ताला को मुराद लिया, और मुफस्सिरीन ने दोनों को जमा कर डाला कि दोनों में दोनों मुराद है। वह तो अज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ताज़ीर का लफ्ज आया है ताज़ीब से। वह तो अज़्ज़िरूहु, ताज़ीर कहते हैं लुगत के अंदर मना कर देना, रद्द कर देना। चूंकि जो आदमी किसी की मदद करने जाता है वो उसके ऊपर आने वाली तकलीफ को रद्द और दूर करता है, और किसी इंसान को ताज़ीर की जाती है तो उसका मतलब है तादीब, कि सबक में खा रहे थे ना, चलो 40 चपाटे खा लो, ये तादीब हो गई, ताकि आइंदा ऐसी हरकत न करे और उससे वो बाज आ जाए और रुक जावे। तो गोया यहाँ मुरादी लेने का कि आइंदा गुनाह की हरकत न करे। वो तो अज़्ज़िरूहु, और तुम नबी की मदद करो या अल्लाह की मदद करो। अल्लाह ताला की मदद करने का क्या मतलब है, अल्लाह के दीन کی مدد کرنا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا عقیدہ رکھنا کہ جیسے کمالات سے اللہ تعالیٰ کو متصف ماننا ایسے کمالات سے اللہ کو متصف مانے اور عمل کے اندر بھی اطاعت ہو. یہ ہے وتوقروا, اور تم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی عظمت بجا لاؤ. وتسبحوه بكرة واصيلا, اور صبح شام تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو. ایسے صبح شام درود پاک پڑھنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. برات من النار, برات من النفاق, یہ کلمات قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھے جائیں گے جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے, اور 1000 رحمتوں سے وہ آدمی نوازا جائے گا. فضیلت ہے صبح شام درود پڑھنے کے لیے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. یقینا جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, یعنی بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر, انہوں نے اللہ تعالی ہی سے بیعت کی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کی. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. اور جو آدمی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا تو اس خلاف ورزی کا وبال خود اس کی جان کے اوپر لوٹے گا, اس بیعت کی خلاف ورزی کا وبال خود اس کو بھگتنا پڑے گا. اب دیکھو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بیعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا مطلب اللہ سے بیعت, اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا. کیا مطلب؟ نمبر ایک, بہت سے حضرات نے مجازن میثاق کا معنی مراد لیا ہے. کہ ہاتھ پر ہاتھ ہونے کا مطلب کیا, جو بھی وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر کے رہیں گے, جو وعدہ بھی کیا وہ وعدہ کیا پورا کر کے رہیں گے. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بالحقیقت ایسا ہی سمجھ لو جیسے اللہ سے معاہدہ ہو رہا ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو تم کو ہدایت کی نعمت ملی, اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے بیعت کی تو اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت کی نعمت ملی. یہ بھی ید اللہ کا ایک مطلب ہے کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی برکت سے اللہ نے تمہیں ہدایت میں ترقی کی نعمت سے نواز دیا, اس کو ید اللہ سے تعبیر کیا گیا. بیعت کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیعت اس عقد کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے نفس پر امام کی اطاعت کے لیے اور عہد کی وفاداری کے لیے لازم کرتا ہے. جو عقد انسان اپنے نفس پر اپنے امام کی اطاعت کے لیے اور عہد کی وفاداری کے لیے کرتا ہے اس عقد کا نام رکھا جاتا ہے بیعت. مقصد بیعت کا احکام کو بجا لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقاصد کے لیے بیعت کرتے تھے. یہ بیعت تو جیسا آپ کو بتایا گیا کہ جہاد پر بیعت ہوئی تھی, یا تو یہ بیعت ہوئی تھی میدان میں ثابت قدم رہنے کے اوپر بیعت ہوئی تھی. ایسے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بیعت علی خیر, نیکیوں کے کام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے. بعض صحابہ سے حضور نے بیعت لی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے کہ اپنا بھی بھلا کرو دوسروں کا بھی بھلا کرو. بعض عورتوں سے حضور نے بیعت لی نوحہ خوانی نہ کرنے کے اوپر. بعض سے بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک قتال کے اوپر, یعنی ترک سوال کے اوپر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے اس پر بیعت کرو. بعض مرتبہ حضور نے بیعت لی اطاعت کے اوپر, بعض مرتبہ قتال کے اوپر بیعت لی. تو مختلف مقاصد کے لیے بیعت کرنا حضور سے ثابت ہے. بیعت سنت ہے, اس بیعت کو واجب بھی نہیں کہہ سکتے اور بدعت بھی نہیں کہہ سکتے, یہ سنت عمل ہے اور اصل ہے تعلیمات کے اوپر عمل کرنا, باقی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرنا یہ سنت ہے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرنے کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے بھی فوائد ہیں, باقی اصل چیز ہے تعلیمات پر عمل کرنا. کوئی آدمی بیعت ہوئے لیکن عمل نہ کرے, اس کے مقابلے میں وہ آدمی افضل ہے جو عمل کرتا ہو, اطاعت کرتا ہو, چاہے ظاہراً وہ بیعت نہ ہوا ہو, وہ اس سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے. اور بیعت عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی لی, ایسے تو کتابت سے تحریر سے بھی بیعت ہو سکتی ہے, خط لکھ کر کے کسی آدمی سے بیعت ہو جاؤ اس کی بھی گنجائش ہے. مصافحہ کرنا سنت ہے, البتہ عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی بیعت لیتے تھے, اس لیے کوئی پیر صاحب اپنی مریدن کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ دے, ورنہ کچھ نیا ہو جائے گا, وہ مریدن زوجہ ہو جائے گی. پھر اگر مریدن صغیرہ بھی ہو تو بھی ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, یہی افضل طریقہ ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. جو آدمی بھی اس بیعت کی پابندیوں کی شرائط کی خلاف ورزی کرے گا تو اپنی جان کا نقصان کرے گا. ومن اوفا بما عاهد عليه الله, اور جو آدمی اللہ سے جو معاہدہ کیا اس کو پورا کرے گا, فسيؤتيه اجرا عظيما, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. کون سا بڑا ثواب دیں گے؟ جنت دیں گے, اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کی دولت سے مالا مال کر دیں گے, یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. فَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا وَأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. گاؤں کے لوگ زیادہ آئے نہیں تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, عمرے میں دیہات کے لوگ زیادہ نہیں آئے تھے. کیوں نہیں آئے دیہات کے لوگ؟ وہ آپس میں ایسا سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان مکہ کے کافروں کے سامنے کچھ لڑوڑ نہیں سکیں گے, اس لیے کہ وہاں کافروں کی تعداد مکہ میں بہت زیادہ, ان کے پاس ہتھیار بھی, وہ ان کا وطن بھی, وہ ان کا مرکز بھی, جب چاہے تب پیچھے سے مدد آ جا رہی ہے, اور یہ اپنے وطن سے بہت دور جا رہے ہیں, ہتھیار بھی ان کے پاس کم ہیں, تو مکہ کے کافروں سے لڑیں گے نا تو مکہ کے کافر ان سب کا سیما کر ڈالیں گے اور سب کو ختم کر ڈالیں گے. ایسا یہ منافق اور گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے, اسی لیے وہ لوگ آئے نہیں بہتر رضوان میں اور اس سفر کے اندر. تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی, اور ظاہر بات ہے کہ جب آئیں گے اور پوچھ کر رہے بھائی کیوں نہیں آئے تھے, تو کچھ بہانے تو کرنے پڑے. تو اس زمانے میں بھی ایسے بہانے سب ہوتے تھے. دیکھو ان قریب گاؤں سے پیچھے رہنے والے آپ سے کہیں گے, جو آپ کے ساتھ سفر میں نہیں آئے, سفر میں نہ آنے کی اصل وجہ تو یہی کہ قریش اپنے کو مار ڈالیں گے, اس لیے اپنے جانے وانے کا نہیں. صرف ایک منافق آیا تھا جود ابن قیس, کیا کہا؟ شغلتنا اموالنا واہلونا, بہت زوردار منطق ان منافقوں نے پڑھی تھی. انہوں نے آگے کہا کہ حضور آپ ہی نے تو ہم کو کہا تھا کہ مال کو ضائع نہیں کرنے کا, بیوی بچوں کو ضائع اور برباد نہیں کرنے کا, ہم جو آتے ہیں نہ تو ہماری باڑیاں سب ضائع ہو جاتی, نہ ہماری کھجور کی فصل بھی بیکار ہو جاتی, نہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا, تو وہ بھی سب بےچارے ضائع برباد ہو جاتے, اور آپ نے منع کیا تھا کہ مال اور اولاد کو ضائع نہیں کرنے کا, اسی لیے ہم لوگ نہیں آئے, کیا آپ کے منع کرنے سے نہیں آئے تھے. کتنا اچھا بہانہ, سوالتنا اموالنا واہلونا, کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل نے اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ نکلنے سے مجبور کر دیا تھا, اسی لیے ہم نہیں آئے, آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے, اللہ سے معافی مانگیے, ہم نہیں نکل سکے اس کے اوپر. یہ زبان سے وہ بات بول رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں, یعنی دل میں تو بنداس تھے کہ نہیں گئے اپنے کیا جانے گا, और जाते तो मर जाते और ऊपर ऊपर से कहते कि हम नहीं गए ने, तो उस पर आप अल्लाह से हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दो ना कि अल्लाह हमको माफ़ कर देवे और अल्लाह के हमारे ऊपर अजाब नहीं आवे, पकड़ नहीं आवे, ऐसा आप कह दो, दुआ कर दो हमारे लिए, तो दिल में कुछ और नहीं जुबान में कुछ और, इसका नाम मुनाफिक हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुनाफिकीन के आज़ार का खुलासा तीन बातों में हुआ। नंबर एक, हमारा इरादा सफर का तो था, हमारा इरादा सफर का था, एकदम इरादा था, हम लोग आने वाले थे, मैंने घोड़ा भी ले लिया था, उसके पैर में वो नार भी लगवा दी थी, मैं वो सामान भी भर दिया था, बिल्कुल रसूली दे दी थी, ने हम तो आने ही वाले थे, एक उसे एक बात की। दूसरी बात क्या कि फुर्सत असल नहीं मिली, वो सब काम आ पड़े, न वो नोटिस आ गए सरकारी, न फिर वो घर में बीवी बीमार हो गई, न बकरी का पैर टूट गया, न टायर को पंचर हो गया, न वो सब काम आ गए, फुर्सत नहीं मिली। नंबर दो, और तीसरा, इस्तिग़फ़ार के ऊपर यकीन कामिल कि इस्तिग़फ़ार करने से सब गुनाह माफ हो जाते हैं, इसीलिए जब मैं चलो नहीं गए तो कहीं इस्तिग़फ़ार तो कर ले ना और माफी हो जाएगी, इसलिए ये तीन वजूहात से मुनाफिकीन गए नहीं। उसको अल्लाह ने फरमाया वो अपनी जुबान से ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। इनको कहो कि अल्लाह ताला अगर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन है कि जर्रा बराबर भी उस नुकसान को दूर कर सके, और अल्लाह अगर तुमको भलाई पहुंचाना चाहे तो कौन है जो जर्रा बराबर भलाई तुमको पहुंचा सके, बल्कि जो अल्लाह ताला तुम्हारे हर हर काम की पूरी पूरी खबर रखते हो। असल चोर दूसरा था, क्या था असल चोर, बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिब अर-रसूल वल-मुमिनून इला अहलीहिम अबदा वज़य्यना ज़ालिका फी क़ुलूबिकुम वज़ननतुम ज़न्नस्सौ वकुंतुम क़ौमन बूरा। बल्कि तुम्हारा तो दिल में ख्याल ये था कि रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले यानी सहाबा अब अपने घर वापस लौट के आ नहीं सकेंगे, ये जा रहे हैं तब मक्का में मर के खत्म हो जाएगी, एक भी वापस आने वाला नहीं है। क्यों कि ये 1400 आदमी कुरैश की इतनी बड़ी ताकत के सामने एक लुकमा है, लुकमा कुरैश उनको एक लुकमे की तरह खा के खत्म कर डालेंगे, और ये वतन से बहुत दूर है, सब के सब हलाक हो जाएंगे, ये इन लोगों ने गुमान किया, इसलिए तो नहीं गए, ये सब हलाक हो जाएंगे, अपने मत जाओ वरना अपने भी मर जाएंगे, जाने का ही नहीं वरना मरेंगे, तो तुम तो मौत के डर से नहीं गए थे और अब बाने दूसरी बातों के करते हो। और उधर मक्का वालों ने क्या बदगुमानी की कि मुसलमान उमरे के लिए नहीं आ रहे हैं तो लड़ने के लिए आ रहे हैं, दोनों तरफ से बदगुमानियां हो रही है, इधर मुनाफिक उधर मक्का के काफिर, और ये बात तुम्हारे दिलों के अंदर जम गई और तुमने बहुत बुरा गुमान किया और तुम लोग जो है हलाक होने वाली कौम थे। बुरा ये बाइर की जमा है, इस तरह का गंदा गुमान करके तुम लोग हलाक हो गए। अमानी जबान में बुरा का माना है फासिदीन कि तुम लोग तो बड़े फिक्सीन और फासिद लोग हो। وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन न रखे हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ आसमान और जमीन की हुकूमत अल्लाह के कब्जे में। يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ अल्लाह जिसके चाहते हैं उसके गुनाह माफ कर देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको अजाब देते हैं। देखो भाई, मग़फ़िरत अल्लाह ताला के लिए वाजिब नहीं और सजा देना अल्लाह के लिए लाजिम नहीं, ये इसमें आ गया लिमन यशा में। वकान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाले बड़े रहम करने वाले हैं। فيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون بل كانوا لا يفقهون الا قليلا.
دیکھو بھائی کیا ہوا کہ
غزوہ صلح حدیبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے, عمرہ نہیں ہو سکا, جنگ بھی نہیں ہوئی کہ غنیمت کا مال ملے, ایسے واپس آئے. صحابہ کے دلوں کے اندر وہ جو دب کے صلح کرنی پڑی نا, اس کی وجہ سے دل ان کے بہت ڈیفرنٹ ہے. تو اس پر پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ دیکھو گھبراؤ مت, ابھی تم کو غنیمت نہیں ملی لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ تم کو ایک بڑی غنیمت دیں گے. لیکن اس غنیمت کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط لگائی گئی کہ جتنے حضرات صلح حدیبیہ میں شامل تھے وہی حضرات آئندہ ابھی ایک تازہ غزوہ ہونے والا ہے اس غزوے میں وہ لوگ آئیں گے, یعنی غزوہ خیبر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری ذی الحج کے مہینے میں واپس تشریف لائے, اور سن 7 ہجری محرم کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد یعنی صلح حدیبیہ سے 10 دن, دوسرے قول میں 20 دن, تیسرے قول میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مقیم رہے, اور پھر خیبر کی طرف آپ روانہ ہو گئے. گویا 6 کے اواخر میں حدیبیہ سے واپسی, 7 کے اوائل کے اندر خیبر کی جنگ ہوئی, اور سفر کے مہینے کے اندر سن 7 ہجری میں خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا. اب خیبر آسان, جنگ آسان اور غنیمت بہت بڑی, لیکن شرط لکھا دی گئی کہ کوئی بھی آدمی نیا نہیں آئے گا, جتنے صلح حدیبیہ میں تھے وہی آئیں گے. تو اب یہ چیز گراں گزری کس کو, منافقوں کو, گوار لوگوں کو, دیہات کے لوگوں کو. سيقول لك المخلفون, اے نبی, سيقول المخلفون, ان قریب یہ پیچھے رہنے والے کہیں گے. کون پیچھے رہنے والے؟ جو حدیبیہ میں نہیں آئے تھے وہ. جب تم غنیمت کا مال حاصل کرنے چلو گے, اس میں یقین ہو گیا کہ خیبر تو فتح ہونے والا ہی ہے, تو غنیمت ملنے ہی والی ہے, اور بہت بڑی غنیمت ملی کہ سب مسلمان مالدار ہو گئے غزوہ خیبر کے اوپر. لتأخذوها, تاکہ وہ غنیمت تم لے لو. ضرورنا, تو یہ دیہات کے رہنے والے کہنے لگے ہم کو بھی آنے دو نا, ہم کو بھی آنا ہے. نتبعکم, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ یوں چاہتے تھے کہ اللہ کی بات کو بدل لے رہے. اللہ کی بات کیا تھی؟ کہ حدیبیہ میں آنے والے ہی خیبر میں آئیں گے. وہاں کڑوا تھا تو نہیں آئے, تو اب میٹھے میٹھے میں بھی نہیں آنے گا, اس لیے منع کر دیا گیا. تم ایسا چاہتے ہو کہ اللہ کا جو حکم آ گیا اس کو تم بدل ڈالو, اور جو حدیبیہ میں نہیں آئے وہ خیبر میں آئے؟ ایسا نہیں ہوگا, جاؤ جاؤ, نہیں ہوگا ایسا. اب یہاں ایک علمی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے کہ جو حضرات صلح حدیبیہ میں شامل تھے وہی خیبر میں آئیں گے, یہ کہاں ہے؟ یہ تخصیص قرآن کی کون سی آیت سے ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ قرآن کی کسی آیت میں یہ تخصیص نہیں ہے. تو پھر یہ تخصیص آئی کہاں سے کہ جو حضرات حدیبیہ میں تھے وہی خیبر میں آوے دوسرے نہ آوے؟ تو کیا یہ تخصیص ہے حدیث پاک کے اندر؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ حدیث بھی قرآن کی طرح حجت ہے, اور حدیث متواتر کے ذریعے سے کتاب اللہ میں زیادتی کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ تخصیص صرف حدیبیہ کے افراد کی ہے خیبر کے لیے, لیکن حضور نے فرمائی اللہ کی طرف سے نقل کر کے, اس لیے حدیث کی حجیت کی یہ دلیل بن جائے گی. تو اس پر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فَيُرِدُ نَيُبَدِّلُ كَلَامَ اللَّهِ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دے رہے خُلَّن تَتَّبِعُونَ اے نبی ان کو جواب میں کہو تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکو گے خیبر کے اندر اور دیکھو یہ جو ممانعت کر دی گئی نے یہ ممانعت دائمی نہیں ہے یاد رکھنا موقت ممانعت ہے کہ صرف غزوہ خیبر میں نہیں آ سکتے باقی خیبر کے بعد جو دوسرے غزوات ہوں گے اس میں آ سکتے ہیں چنانچہ ہوا بھی ایسا قبیلے مزینہ قبیلے جوہینہ یہ صلح حدیبیہ میں آئے نہیں تھے اسی لیے خیبر میں بھی نہیں آئے اور آئندہ خیبر کے بعد جو دوسرے غزوات ہوئے اس میں یہ جوہینہ مزینہ یہ سب شامل ہوئے تو یہ خاص ہے تابعی ممانعت ابدی نہیں ہے بلکہ ممانعت کیسی ہے موقت ایک وقت خاص کے واسطے ہیں تو اس پر یہ گنوار لوگ کیا کہنے لگے کلن یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کلن تتبعونا اے نبی ان کو کہو کہ تم ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں چل سکو گے کذالکم قال اللہ من قبل اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ بات فرما چکے یعنی نبی کی زبان سے اللہ فرما چکے فسیقولون بل تحسدوننا تو یہ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے نہیں لے جاتے ہو کیوں غنیمت کا مال ہم کو بھی ملے اور ہم بھی مالدار ہو جائے اس لیے تم نہیں لے جا رہے ہو لے جاؤ نا ایسا کیا کرتے ہو بل کامل یفقہون الا قلیلا بلکہ وہ لوگ دین کی بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے بھی کیوں تو خاموخا ضد کرتے ہو قل للمخلفین من الاعراب اب یہ جو بہت پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو آنا ہے ہم کو بھی لے جاؤ ہم بھی آنا چاہتے ہیں ہم کو بھی لے جاؤ ان کو کہو ذرا صبر کرو کل للمخلفین من الاعراب دیہات کے لوگوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ میں نہیں آئے تھے ان کو کہو ستدعون الی قوم ان قریب تم کو ایک دوسری قوم کے سامنے جہاد اور قتال کے لیے بلایا جائے گا ابھی تو نہیں آئندہ دعوت تم کو ملے گی عید قتال میں آنے گی اور وہ قوم کیسی ہوگی اولی باسن شدید بہت سخت لڑاکو قوم ہوگی وہاں تو پتہ چلے گا کہ خالی غنیمت لینے آنا چاہتے ہو کہ تم لوگ حقیقت میں جہاد کے فضائل لینے کے لیے آنا چاہتے ہو آئندہ روٹ بن رہا ہے میوات کا خندیس کا سب نام لکھوانا ابھی بنگلور میں نام نہیں آ رہا ہے تو ناراض کیوں ہو جاتے ہو آئندہ آ رہا ہے روٹ بھی چلا تو پلی باسم شدید کہ جو لوگ جو ہے بہت سخت لڑاکو قسم کے لوگ ہیں ان کے سامنے تم کو جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا اس سے مراد ہے قبیلے بنو حنیفہ اور اصحاب یمامہ یعنی یہ خلافت راشدہ کی جنگیں مراد ہے اور بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے فارس اور روم کی جنگیں دیکھو یہ بہت بڑی فضیلت ہے خلافت راشدہ کے اندر ہونے والی جنگوں کے بارے میں اس سے حضرات خلفائے راشدین کے مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ شیعوں کے لیے ایسے مسلول ہے کہ جو حضرات خلفائے راشدین کو مانتے نہیں ہیں اتنی سری فضیلتیں ہیں کہ آئندہ تم کو بلایا جائے گا تب آنا اور آئندہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جس میں کسی سخت جنگجو قوموں کے ساتھ لڑائی کا موقع پیش آیا ہو وہ ڈائریکٹ پیش آیا کب خلافت راشدہ کے دور کے اندر ہاں بعض مفسرین نے اس سے غزوہ حنین مراد لیا ہے لیکن غزوہ حنین کا معاملہ کیسا تھا دشمنوں کی تعداد کم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ اس لیے وہ اولی باسن شدید کے مصداق منانا کوئی زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے اس موقع کے اوپر تو تم لوگ یقین پر سے کہ فتح ہونے ہی والی ہے کیا ہے آیت اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت وہاں تو تمہیں یقین تھا کہ فتح ہونے ہی والی ہے کیوں اذ اعجبتکم کثرتکم صحابہ بہت بڑی تعداد میں اور حنینی لوگ بہت معمولی تعداد کے اندر اسی لیے وہ مراد بعض حضرات نے لیا ہے لیکن زیادہ وہ فٹ نہیں آ سکتا رہا فتح مکہ تو فتح مکہ میں جنگی کہاں ہوئی رہا غزوہ تبوک تو غزوہ تبوک بہت سخت موقع تھا. والذین اتبعوا فی ساعت العسرۃ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم, بہت سخت موقع, لیکن وہاں بھی جنگ کہاں ہوئے. جنگ تو پھر باقاعدہ ایسی قوموں کے ساتھ کب ہوئی؟ دورے خلافت راشدہ کے اندر. اسی لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے خلفائے راشدین کے سلسلے کے اندر. ستدعون الی قوم اولی باس شدید, کہ تم کو بلایا جائے گا ایک سخت لڑاکو قوم کے سامنے مقابلہ کرنے کے واسطے. تب تم آنا اور تب تم لوگ جو ہے جوہر دکھانا. دیکھو صلح حدیبیہ میں جو لوگ شامل تھے انہی کو خیبر کی غنیمت ملی. چند مستثنیات ہے. نمبر ایک, حبشہ ہجرت کرنے والے, ان کو حضور نے دلوایا. بعض حضرات کہتے کہ ان کو جو دلوایا تھا یہ تمام صحابہ کی اجازت سے دلوایا تھا. بعض کہتے ہیں کہ ان کو جو دلوایا تھا وہ خمس میں سے دلوایا تھا. اور اسی طریقے سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے, ان کو بھی خیبر کی غنیمت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا, باقی عام نہیں. یہ خصوصی رعایت کی گئی. تقاتلونہم, تم ان دشمن سخت طاقت والی قوموں سے جنگ کرو گے. او یسلمون, یا یہ کہ وہ سخت دشمن قومیں, طاقت والی قومیں اسلام میں داخل ہو جائے گی. تو آئندہ فارس, روم اور اصحاب یمامہ, یہ مسیلمہ کذاب کی قوم, ان لوگوں کے ساتھ جنگوں کے موقع آ رہے ہیں. اس موقع کے اوپر تم آنا جوہر دکھانے کے لیے, یا تو فتح ہو یا یہ کہ وہ لوگ سب کے سب مسلمان ہو جائے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اگر تم لوگ قتال کے لیے اطاعت کر کے راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت اچھا بدلہ دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اگر تم منہ پھراؤ گے جیسے کہ اس سے پہلے تم نے منہ پھرایا تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے نوازیں گے, دردناک عذاب تم کو ملے گا. اب بیچارے معذور محتاط لوگ سب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور, یہاں تو یوں فرمایا گیا, فَإِن تُطِيعُوا, اگر آئندہ قتال کے لیے بلایا جائے گا اور تم اطاعت کرو گے تو اجر ملے گا, اور نہیں آؤ گے تو دردناک عذاب ہوگا. تو ہم تو معذور لوگ, کیسے ہم لوگ آویں؟ تو اس پر ان کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, اندھوں کے لیے کوئی تنگی نہیں, آنا ہو تو آ رہے. ولا علی العرج حرج, لنگڑوں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں, آنا ہو تو آوے, نہ آنا ہو تو نہ آوے. ولا علی المریض حرج, بیماروں کے لیے بھی کوئی حرج نہیں, آنا ہو تو آوے, نہ آنا ہو تو نہ آوے. اندھے جو لولے لنگڑے جو ہوتے ہیں نا, اس سیڑھی پہ چڑھ نہیں سکتے, اور سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں, وہیں سے یہ عرج کا لفظ بنا ہوا ہے. فلا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, یدخلہ جنات تجری, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. ومن یتول یعذبہ عذابا علیما, اور جو آدمی منہ پھرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب عطا کریں گے. جلدی جلدی آ جاؤ, پانچ منٹ کے اندر جاؤ.